بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین، سلام علیکم. فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں حسرت آیات پردہ غیب میں نہا ان کے فرزند امام اثر روا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بھی امام کی شہادت حسرت آیات کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے، جس میں ہم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عصمت ائمہ کے سلسلے میں گفتگو پیش کر رہے ہیں. گزشتہ جلسے میں ہم نے عصمت کبریٰ کن صفات سے مل کر متحقق ہوتی ہیں اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کی، جسے عالی جناب مولانا فائزی صاحب قبلہ نے پیش کیا. آج بھی وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آپ کے سامنے ہیں علی جناب مولانا فائزی صاحب قبلہ. السلام علیکم.
علیکم السلام.
بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. امام حسن عسکری کی شہادت کے سلسلے سے آپ کی خدمت بھی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ بھی ناظرین کے سامنے اپنے ابتدائی کلمات بیان فرما لیجیے، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آج 8 ربیع الاول کا دن ہے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جس کے لیے میں تمام مومنین مومنات کے سامنے میں بھی تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آج کی ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں
انشاءاللہ. تو ناظرین، ہم آج کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کیپشن کے بعد، ملاحظہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصمت کبریٰ، کسی بھی شخص میں عصمت اسی تناسب سے پائی جاتی ہے کہ جتنا علم صاحب عصمت گناہ کے آثار کے بارے میں رکھتا ہے، یعنی جتنا صاحب عصمت کا علم گناہ کے اثرات کے متعلق قوی ہوگا اور اس کے نتیجے میں گناہ اس کے سامنے مجسم ہوں گے اور گناہ کی قباحت شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی، اسی لحاظ سے اس کی عصمت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پس اس تناظر میں جس پیغمبر کا علم زیادہ ہوگا، ان کی عصمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. اب چونکہ ختمی مرتبت کا علم تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا آئین سب سے وسیع ترین آئین اور باقی تمام ادیان کو مکمل اور پائے تکمیل تک پہنچانے والا آئین ہے، اور ظاہر ہے جو شخصیت اس آئین کی ابلاغ اور پاسداری کے لیے مبعوث ہوئی ہوگی، ان کا علم بھی اسی وسعت کا حامل ہوگا. اسی لیے پیغمبر اسلام کی عصمت دوسرے انبیاء کی عصمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اور اعلیٰ ترین مرتبے کی عصمت ہے، اور اس عصمت کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے.
ناظرین، عصمت کبریٰ کن صفات سے مل کر متحقق ہوتی ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے پروگرام میں 6 موارد آپ کے سامنے گنائے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ 7 موارد ہیں وہ. تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے عصمت کبریٰ کن صفات سے متحقق ہوتی ہے اس کو آپ نے بیان فرمایا، اس میں سے 6 مطالب بیان کر چکے تھے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کا، چونکہ آج ہم نے خلاصہ اسی لیے نہیں پیش کیا کیونکہ مربوط بحث تھی اور وہ پوری نہیں ہو سکی تھی، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کا جو مطالب آپ بیان کر چکے ہیں اس کا خلاصہ، اور پھر جو صفات رہ گئی ہیں اس کو بھی بیان فرمائیں.
دیکھیں، ہمارے عقیدے کے مطابق تمام انبیاء معصوم ہیں، انبیاء الہی تمام کے تمام، حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اکرم کی ذات بابرکت تک سارے انبیاء معصوم ہیں، اس جیسے جیسے سارے نبی ہیں اسی طرح سارے انبیاء معصوم ہیں
بے شک.
لیکن جیسا کہ ابھی وہاں پر کیپچر میں بھی کہا گیا کہ خود نبوت میں آپ جانتے ہیں کہ نبوت میں تل کر رسول فضلنا بعضہم علی بعض،
جی
تو سارے کے سارے انبیاء ہیں لیکن ہر نبی کا مرتبہ دوسرے نبی سے مختلف ہے. ایسا نہیں کہ مثلا حضرت آدم اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور دوسرے جو انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے برابر ہیں، ایسا نہیں ہے. اب وہ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر ان کے اندر 360 نبی ہیں
جی
رسول ہیں، پھر 360 رسولوں میں سے 5 اول العزم ہیں، ان اول العزم انبیاء کے اندر بھی
کچھ صاحبان کتاب
ہیں اول العزم ہیں، پھر ان میں سے جو ہے نا حضرت پیغمبر اکرم کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم ہیں، پھر حضرت موسیٰ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ ہیں، پھر حضرت نوح ہیں.
جی
تو یعنی کچھ صاحب کتاب ہیں کچھ صاحب کتاب نہیں ہیں. تو ایسے یعنی عصمت کے بھی جس طرح یہ مرحلہ ہے نبوت کا مرحلے میں تفاوت ہے اور مراتب ہیں
جی،
اس طرح یہ مقام جو عصمت کا مرتبہ ہے اس میں بھی تفاوت ہے
جی.
اور یہ عصمت جس کی بات ہم پیغمبر گرامی اسلام اور ان کے چار ساتھیوں کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں یعنی پنجتن آل آبا کے بارے میں جس عصمت کی بات کی جا رہی ہے اس کا ہم نے عرض کیا کہ وہ عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہے. وہ عصمت حضرت موسیٰ عیسیٰ نوح ابراہیم وغیرہ کو حاصل نہیں تھی، ان کا مقام ہزاران درجے اسی طرح سے نیچے ہے جس طرح سے نبوت کے اعتبار سے وہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات سے نیچے کے مرتبے کے اوپر ہیں. اس عصمت کے مرتبے میں بھی وہ ان کی ذات بہت نیچے ہیں. مثال دے دوں کہ مثلا حضرت نوح کا وہ واقعہ، حضرت نوح اول العزم نبی ہیں اور صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، بلکہ قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ اور جس کی داستان بیان کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے شان اور ان کے مقامات کو بیان کیا، ان کے نو معجزات کو بیان کیا گیا، یعنی سب سے زیادہ جو قرآن کریم میں تشریح کی گئی. لیکن حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم نے پچھلے جلسے میں بیان کیا کہ سورہ قصص کے اندر وہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک وہ جو قبطی تھا اس کو مثلا مکہ مارا اور وہ قبطی وہیں مر گیا. تو پھر حضرت موسیٰ نے وہاں پر کہا کہ فوقد موسیٰ فقدا علیہ، تو حضرت موسیٰ وہاں پہ شمار ہو گئے تو فرمایا فعال دعا وانا من الضالین. یعنی یہ لفظ زال حضرت نے اپنے لیے یہ جو ہم نے پچھلے وہاں پر پروگرام میں بیان کیا،
البتہ یہ ظالم منافی عصمت نہیں ہے،
منافی عصمت نہیں ہے
جی.
یعنی حضرت نے یہاں پر مراد یہاں پر یہ کہ صحو ہو گیا، ضلالت کبھی صاف کے معنی میں آتی ہے، کبھی نسیان کے معنی میں آتی ہے، کبھی گمراہی کے معنی میں آتی ہے. تو یہاں پر حضرت نے جو یہاں پر کہا کہ میں مجھ سے یہ صحو ہو گیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے ہو گیا. تو حضرت موسیٰ عیسیٰ ابراہیم کی عصمت بھی ہے لیکن وہ عصمت پیغمبر اکرم کی عصمت کے برابر نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم نے یہ 6 مطالب پچھلے جلسے میں بیان کیے. سب سے پہلے ان خلاصتاً میں ان کا تذکر دے دوں. سب سے پہلے یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات مبارک کے اوپر مطلقاً نفس امارہ کو کوئی تسلط نہیں تھا. صد در صد پیغمبر گرامی اسلام کہ ہر قول و فعل، حرکت، سکون، بغض و محبت، ہر چیز پیغمبر اسلام کی اللہ اور اس کی رضا اور مرضی کے تابع تھی
جی.
یہ پہلا مرتبہ
جی.
کہ ہرگز زندگی کسی لحظے کے اندر بھی پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی حب و بغض سے کسی چیز کو انجام نہیں دیا، اپنی ذات کی خواہش کی بنا پر، اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر، جس کو دوسرے الفاظ میں بات ہے اپنی ذاتی حب اور بغض کے مطابق کسی کام کو بھی انجام نہیں دیا. یہ ہے پہلا مرتبہ جس سے عصمت کبریٰ کے حاصل ہونے کا مقدمہ ہے، اور عصمت کبریٰ اس سے یعنی ایک مقدمہ ہے
جی.
اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر گرامی اسلام کی ذات سے مطلقاً ضلالت کی نفی فرمائی
جی.
ما ول صاحبکم وما غوا، مطلق ضلالت. خالی یہ ایک یہی آیت ہوتی نا تو بھی ہم عصمت کبریٰ کو ثابت کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ہمارے پاس اور بھی بہت سارے اس کے معید آیات ہیں. یہ ضلالت جو ہے، یہ ضلالت تین طرح کی ضلالت جو عربی زبان میں بولتے ہیں تین طرح، ایک یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل کو نہ جانتا ہوں، دوسرا ضلالت کا معنی ہوتا ہے سہو، تیسرا ضلالت کا معنی ہوتا ہے نسیان. اللہ رب العزت نے یہاں پر تینوں قسم کی ضلالتوں کو پیغمبر اکرم سے نفی فرمایا، یعنی جو جس چیز کو پر بھی ضلالت کا لفظ اطلاق ہو سکتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، ابھی غوا کی بعد میں کروں گا. تو پہلا جو جملہ ہے، یعنی پہلا حصہ، ما ضل صاحبکم، یعنی راہ و روش کے اعتبار سے گمراہ نہیں ہے، سہو و نسیان مطلقاً حضرت کی ذات میں نہیں ہے، اور یعنی سہو بھی نہیں اور نسیان بھی نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم کی ذات، یعنی بھول چوک جو ہوتے ہیں، جسے نسیان عربی میں آیا بھول جانا، قرآن کریم میں مثلا اللہ کا معنی کبھی بھولنے کے معنی میں آیا، کبھی صاف کے معنی میں آیا، کبھی گمراہی کے معنی میں آیا، یعنی حق و باطل کو تشخیص نہ. تو جب آئے کریمہ نے نفی فرمائے ما ضل صاحبکم، یعنی ہر قسم کی ضلالت کی پیغمبر اکرم سے اللہ رب العزت نے کیا کر دی، نفی فرمائی. اور نفی کرنے والا کون ہے؟ میں نہیں ہوں. اب صاحب آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کتنے مثلا شریف آدمی ہیں، آپ کتنے نیک آدمی ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو آپ کے خلوت جلوت کو جانتے نہیں ہوں. یہ نفی کرنے والا وہ ہے کہ جو عالم الغیب بشہادت ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ان ہر چیز کی وہاں پر نفی کر رہا ہے کہ تیرے ظاہر کو بھی میں نے دیکھا، تیرے باطن کو بھی دیکھا، قبل نبوت بھی دیکھا، بعد نبوت بھی دیکھا، ہر مرحلے کو میں نے دیکھا، تو کسی مرحلے میں بھی تیرے اندر ضلالت میں نے نہیں پائی. لہذا شہادت دینے والا کون ہے؟
خداوند عالم ہے، جو
اللہ رب العزت ہے، جو خود پیغمبر گرامی اسلام کا خالق اور ہمارا بھی خالق اور ہر انسان کا، جاہل و عالم سب کا خالق ہے. اس نے ان کی طہارت مطلقہ کا یہاں پر اس آیت میں بھی اعلان کیا کہ اے میرے حبیب، تیرے اندر قبل نبوت، بعد نبوت، سوتے ہوئے، بیداری، کسی مرحلے میں تیرے اندر کسی قسم کی کوئی ضلالت نہیں ہے. غوا اس سے بدتر ہے. غوا جو ہے، غوا کا معنی بھی میں یہاں پر اس آیت کی توضیح میں بیان کر دوں. غوا کا مطلب اس سے عمیق تر ہے. ان ایک دفعہ ہوتا ہے انسان جاہل ہوتا ہے، لیکن وہ نادانی اور جانا یہ کہ نادانی کی وجہ سے جاہل ہوتا ہے. ایک مثلا یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ زمین میں زلزلہ کیسے آتا ہے، تو بس وہ یہ خیال کرتا ہے کہ پہلے زمین میں زلزلہ آتا ہے جی، وہ بیل ہے اور مثلا یہ بس اسی وجہ سے زمین کسی جگہ سے ہل جاتی ہے تو وہ مثلا زمین میں زلزلہ آتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں عوام لوگوں کا اعتقاد تھا. اما غوا کا جو مارا، ہاں ایک بیل کے اوپر زمین ہے اور زمین جو ہے نا وہ بیل تھک جاتا ہے تو وہ دوسرے سنگ پہ زمین کو رکھتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. مثلا یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں. کبھی غوا کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے، یہ جہالت. غوا کا معنی عربی میں جو بولا جاتا ہے وہ یہ کہ یعنی ایک اعتقاد فاسد کی وجہ سے وہ گمراہ ہو. جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا فبما اغویتنی لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس نے اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہ غلط کام، اللہ نے غلط کام کیا ہے. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، میں اسے بہتر ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا غلط کام کیا ہے. تو یہاں پر شیطان نے، شیطان اپنے اس عقیدے کی وجہ سے کیا ہوا، گمراہ ہوا، اور شیطان اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہا ہے، یعنی اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو یہاں پر یعنی اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کسی اعتقاد کے اعتبار سے بھی میرے حبیب کے اندر کوئی انحراف اور کجی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا یعنی پیغمبر اکرم کا دوسرا مرتبہ جو ہم نے بیان کیا، جو خلاصہ پچھلے پروگرام میں خالی یہی آیت ہوتی نا، تو میں نے عرض کیا کہ یہی آیت کافی تھی پیغمبر اکرم کی عصمت مطلقہ کو ثابت کرنے کے لیے. جو یہاں پر نفی کی جا رہی ہے، قبل نبوت، بعد نبوت، نیند کی حالت میں، بیداری کی حالت میں،
ہر حالت میں
تیرے اندر ہے میرے حبیب، میں شہادت دیتا ہوں، جو عالم الغیب و شہادت ہوں، میں شہادت دوں تو ہرگز تیرے اندر کوئی ضلالت نہیں. تو یہ کافی تھی، لیکن ہمارے پاس اور بھی مثلا اگلی آیت ہے سورہ نجم کی، ما کذب الفؤاد ما رآ، یعنی یہ پیغمبر اکرم کے اعتقادات قلبی اور اعتقادات کی تطہیر کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ میرے حبیب تیرے اندر جو اعتقادات ہیں، جو نظریات ہیں، ان کے اندر بھی کسی قسم کا انحراف نہیں پایا جاتا، شک و شبہ سے تو مطلقاً بری ہے. ہر انسان میں غیر معصومین کے، وہ جو معصومین ہیں وہ الگ ہے، اما اس کے علاوہ کوئی بشر روز آدم سے لے کر روز قیامت تک شک و شبہ کا شکار ہوگا، اما جو شکار نہیں ہوں گے وہ فقط پیغمبر اکرم ہے اور اس کے جو ساتھی ہوں گے، وہ جو اس آیت اطیر کی جو مصداق ہے. یہ لوگ ہیں جو ہرگز شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہو سکتے، ورنہ اگر شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے تو یہ نبوت ہی اس کی نہیں رہے گی، وہ امامت ہی نہیں رہے گی، امامت کبریٰ کے مرتبے کے اوپر فائز نہیں رہیں گے۔ تو یہ ہو گیا ایک اور مرحلہ۔ چوتھا جو مرحلہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا اور خلاصتاً یہاں پر بیان کر دوں کہ وہ ہے
ما زاغ البصر وما طغى،
یعنی خطا حواس پیغمبر کے اندر نہیں
جی۔
بس اوقات ہمارے اندر خطا حواس ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ مثلا یہ چیز، ہم لوگ خطا حواس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ستارے بہت بڑے ہیں لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے موتی دیکھتے ہیں
جی۔
اب آپ یہ ہر بات ہر انسان یہ جانتا ہے کہ ستارے کو چھوٹے چھوٹے موتی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے ہاں، اور جو ہے نا ہم یہاں باہر سے ہم یہاں دور سے اس کو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ایک ٹیلا سا ہمیں نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک عکس سا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر خطا حواس ہے، اما انبیاء کے اندر وہ جو حجابات ہیں وہ انبیاء کے اندر نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم کے لیے دن اور رات میں اور چادر اور دیوار میں کوئی پیغمبر اکرم کی ذات میں کوئی حجاب نہیں تھا۔ اور اس قسم کی روایات بھی ہمارے پاس کہ جو پیغمبر اکرم، جب میں آگے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں پیچھے سے دیکھتا ہوں، میں رات میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں دن میں دیکھتا ہوں، یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے کسی مرحلے میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور مجھے فراڈ کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہے۔ تو خطا حواس کی مرحلے سے پیغمبر اکرم بری ذمہ ہے۔ پانچویں جو صفت ہم نے بیان کی وہ یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام اور ان کے دیگر ساتھیوں کے اوپر شیطان کو ہرگز تسلط نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم نے تین آیات پچھلے پروگرام میں بیان کی کہ خود شیطان نے بھی وہاں پر ان کو استثناء کیا، یا اللہ میرے ان سے کوئی بات نہیں ہے، نہ میں ان کے نزدیک آؤں گا، یا اللہ میں بنی آدم کو تباہ کروں گا، ان کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے مرتبہ جو پانچویں صفت ہے، اور وہ آیات ہم نے پچھلے جلسے میں بیان کی کہ شیطان نے وہاں پر فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں ان کے نزدیک نہیں جاؤں گا، یا اللہ میری توبہ، ان کے میں نزدیک نہیں جاؤں گا، اما باقی کا حساب تم خود دیکھ لینا۔ اور پانچویں جو، جیسے کہ ابھی کیپچر میں بھی اشارہ کیا گیا، تو پانچویں صفت ہے علم
جی، یعنی یہ تمام صفات گزشتہ پروگرام
یہ علم کہ جس مرحلے تک انسان کا علم کامل ہوگا اتنا اس کے عمل کے اندر بھی کمال آتا جائے گا
بے شک۔
اب اگر جنت و جہنم ہے، جنت و جہنم کا جو خالی جنت و جہنم کا اگر انسان کے اندر، اور اسی لیے اللہ نے توحید کے فوراً بعد کس کو آخرت کو لایا ہے قرآن کریم میں، ہمیشہ توحید کے فوراً بعد قیامت اور معاد کا تذکرہ ہے، یعنی اگر انسان کو واقعا جنت اور جہنم کا اگر یقین ہو جائے اور یقین کے مراحل پہ پہنچ جائے، اور جیسے سورہ تکاثر میں کہا گیا کہ بھائی یقین، جو اس طرح سے جہنم کو دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں مثلا گناہ کروں
جی،
گناہ کرنے کا وہاں سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا جو چھ مرحلے ہم نے بیان کیے، اور اس کے بارے میں کافی ساری آیات تھیں جو ہم نے بیان کیے۔ اور علم کی بات ان شاء اللہ تعالیٰ، چونکہ اگلے پروگرام میں ہمارا جو اگلا حصہ ہے صفات امام میں وہ علم امام ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات ہم وہاں پر بیان کریں گے۔ اور ائمہ اور پیغمبر گرامی اسلام
میں اس قطع کلام کے لیے معافی، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد،
ناظرین عصمت ائمہ اطہار کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، عصمت کبریٰ کے سلسلے میں کہ عصمت کبریٰ کون کون سے صفات سے مل کر متحقق ہوتی ہے۔ قبلہ آپ عصمت کبریٰ اور اس سے پہلے ایک اور اصطلاح آپ نے استعمال کیا تھا عصمت مطلقہ، تو اس ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہی جو آپ نے انبیاء کے سلسلے میں بیان کیا
وہی ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس کا؟
عصمت کبریٰ کی جو اصطلاح ہے اس کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار پیغمبر گرامی اسلام اول اور چار معصومین جو ان کے ساتھ اس آیہ کریمہ کے جو مستحق ہیں
جی،
ان کو جو عصمت حاصل ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے. یہ جو مرتبہ ہے عصمت کا ہے وہ کمال مطلق کا وہ مرتبہ ہے جو کسی بشر کو کسی اور بشر کو حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ انبیاء کو بھی حاصل نہیں تھا
عصمت کبریٰ.
عصمت کبریٰ جی. انبیاء کو جو عصمت حاصل تھی وہ اپنے اپنے درجے کے مطابق، اپنے اپنے نبوت کے مرتبے کے مطابق ان کو عصمت حاصل تھی. لہذا مختلف انبیاء کے بارے میں بہت سارے مثلا اس قسم کے حادثے خود قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں جو گناہ نہیں ہیں لیکن ان کی شان سے کم تر تھے. ان کی شان میں یہ بات نہیں تھی کہ حضرت آدم مثلا اس قسم کا کام کرے، کوئی گناہ نہیں جنت میں، تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو جنت کے اندر بیٹھے ہو جنت میں تو کوئی گناہ و معصیت نہیں ہے. گناہ و معصیت ہوتا ہے وہاں پر جہاں دائرہ امر و نہی کا دائرہ ہو، جہاں پر تکلیف اور شریعت کا دائرہ ہو، وہاں جنت کے اندر تو کھانے پینے کا ہی موضوع ہے. تو وہ یعنی حالانکہ حضرت آدم بھی معصوم تھے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کی شان کے خلاف تھا کہ ایک اس قسم کی بھی کوتاہی ان سے ہو جاتی. تو اس قسم کی کوتاہی وہ
اس قسم کی بھی کوتاہی کا تصور ہو وہ عصمت مطلقہ،
وہ معمولی عصمت ہے، وہ معمولی عصمت ہے. اما اہل بیت کی جو عصمت ہے وہاں پر اس قسم کی کوتاہی بھی وہاں قابل تصور نہیں ہے.
کہ جس کو عصمت مطلقہ پھر کیا چیز ہے؟
عصمت مطلقہ اور کبریٰ یعنی کبریٰ حاصل ہوتی ہے ان سات صفات ہیں جس کا ابھی تذکرہ ہم کر رہے ہیں. عصمت مطلقہ یعنی ہر نقص و عیب سے پاک ہونا، جو ہم نے وہاں پر رجس کا معنی بیان کیا کہ چار رجس کے معنی چار ہیں
جی،
یعنی رجس کا معنی گناہ سے پاک ہونا، ہر نقص و عیب سے پاک ہونا، ہر نجاست سے پاک ہونا، ہر قسم کے عذاب سے پاک ہونا، یہ عصمت مطلقہ ہے جو اہل بیت اطہار کو حاصل ہے. یہ عصمت مطلقہ
یہاں پر ایک اور عصمت یا یوں کہہ لیں معصوم، جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ معصوم ہے
جی جی،
وہ گناہ نہیں کرتا
جی.
تو یہاں ایک اور اصطلاح اور بھی ہے معصوم ہونے کی
جی جی،
اس کو بھی ذرا واضح کر دیجیے اور اس میں سے کیا فرق ہے؟
کہ بچوں کی جو عصمت ہے وہ یعنی ہم لوگ اپنی زبان میں بچے لوگوں کو معصوم بولتے ہیں، یعنی ہماری اردو اصطلاح میں بچوں کو بولا جاتا ہے بچے معصوم ہیں. یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے جو بالغ لوگوں کے اوپر جو شریعت میں جو احکام ہیں، اگر یہ بچہ ان احکام کی رعایت نہ کرے تو بھی اس بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. یا بالغ لوگوں کے اوپر جو واجبات ہیں اگر یہ بچہ اس کی رعایت نہ کرے، مثلا ہمارے اوپر نماز واجب ہے، اگر بچہ ہم نماز نہ پڑھیں گناہ گار ہوں گے، فاسق ہو جائیں گے، فاجر ہو جائیں گے، گناہ گار ہو جائیں گے، عذاب خدا کے مستحق ہو جائیں گے. لیکن اگر بچہ ان واجبات کو ترک کرے یا بچہ ہماری طرح کے جو گناہ ہیں ان میں سے کسی گناہ کو انجام دے دے تو وہ اس سے کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بری قرار دیا ہے. ان کی عصمت یعنی اس حد تک کی عصمت ہے، نہ کہ وہ نعوذ باللہ جو عصمت انبیائی کے تصور میں، وہ نہیں. یہ جو مرتبہ عصمت ہے یہ بچوں کے اس طرح سے، جس طرح مجنون کو، جیسے مجنون کو معصوم ہے اس مرحلے میں، اس مرحلے میں حیوانات بھی معصوم ہیں، وہ جو ان کو عصمت حاصل ہے وہ معصوم مجنون کی
یعنی وہ جو انبیاء کو حاصل ہے اور
وہ مرتبہ الگ ہے،
وہ مرتبہ الگ ہے
الگ ہے. یعنی اس مرحلے میں جو بچوں کی عصمت ہے، حیوانات کی جو عصمت ہے، یا ہم فرض کریں جو مجنون اور دیوانوں کی جو عصمت ہے، یہ بچوں کی عصمت اس طرح کے، دیوانے کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. دیوار پتھر مار دیا آپ کا مثلا، کسی کو قتل بھی کر دے تو دیوانے کو کوئی سزا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا معاف کرا. تو ان کی جو عصمت ہے یہ بس اسی ٹائپ کی عصمت ہے، آپ اس سے اوپر ان کو نہیں لے جائیں.
اب نہیں میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ تمام اصطلاحات واضح ہو جائیں تاکہ کہیں
ہاں تو یہ مطلب روشن ہوگا کہ ان کی عصمت اس طرح کی عصمت ہے جو.
لیکن اب سوال جو اہم یہ ہے کہ اب تک عصمت کبریٰ اور یہ کہ عصمت کبریٰ کن صفات سے مل کر متحقق ہوتی ہے، جو گفتگو ہوئی وہ پیغمبر اسلام،
ابھی میں ایک مرحلہ رہ گیا نا، میں اس کو آخر عصمت کبریٰ کے تحقق کے لیے ایک اور مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے وہ ابھی رہ گیا.
اچھا
ان چھ مرحلے ہم نے
بیان کر دیے،
چھ مرحلے ہم نے بیان کر دیے کہ آخری مرحلہ ہے علم کامل
جی،
کہ اہل بیت اطہار پیغمبر اکرام اسلام کی ذات مطہر کو علم مطلق حاصل تھا، ہر قسم کے مصالح کا، اچھی چیزوں کا بھی اور ہر نقص و عیب کی برائی کا بھی.
جی
لہٰذا جس کو علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ خطا نہیں کرتا. اب ہم لوگوں کو چونکہ وہ علم ہے، ہمارا نقص، ہمارے اندر نقص ہے، ہمارے معرفت میں نقص ہے، لہٰذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، ہم اشتباہ کرتے ہیں، پھر بعد میں پشیمان ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اور ساتواں جو مرحلہ ہے جو عصمت کے لیے ضروری، جو عصمت کبریٰ جس سے تشکیل پاتی ہے، وہ ہے طہارت ذاتی، جو بہت بڑا مہم حصہ ہے. اور یہ مرحلہ بھی کسی نبی کو حاصل نہیں تھا، وہ طہارت ذاتی. وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس متعدد روایات ہیں، اہل سنت شیعہ تمام علماء نے اس قسم کی روایات کو نقل کیا کہ یا رسول اللہ این کنتا قبل حضرت آدم، مثلا حضرت آدم کی خلقت سے پہلے آپ کہاں تھے. ہاں تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انا، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا، پھر میرے نور کے دو حصے کیے، ایک میں سے فاطمہ کو خلق کیا، ایک میں سے علی کو خلق کیا، پھر حضرت فاطمہ کے نور سے، پھر حضرت علی کے نور سے حسن و حسین کو بنایا اور 14 معصومین کو بنایا، اور یہ ساری جو ترتیب ہے. پھر ہمارا نور جو ہے کنتا نور انفل اسلام شامخ الارحام المطہرہ، تو پھر حضرت آدم کی صلب سے حضرت نوح میں منتقل ہوا، پھر حضرت ابراہیم میں منتقل ہوا. یہ سارے جو مراحل ہیں،
جی
یعنی اس ترتیب سے جو اللہ رب العزت نے اہل بیت کی تینت طاہرہ ہے، خلقنا من تینت طاہرہ تنوا، مثلا اس قسم کے طیب و طاہر مٹی سے ہم لوگوں کو بنایا گیا، اور شیعتنا خلقو من فاضل تینت نا، مثلا اس کی، یعنی یہ نہ صرف ہماری روایات ہیں بلکہ ایک، یعنی تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ متعدد اور متواتر روایات ہیں شیعہ سنی کی، جو ایک خاص انداز سے خلقت اہل بیت کو بیان کرتے ہیں. نہ صرف یہ ہماری روایات ہیں بلکہ میرے پاس وہ سیوتی کی کتاب تھی، اتفاقا میں وہ نہیں لایا یا ذہن میں نہیں آیا کہ میں اس مرحلے میں ہماری گفتگو ہوگی،
جی
اور وہ میں لے کے آتا، جس میں جناب سیوتی نے یہ پیغمبر اکرم کے جو طہارت مولد ہے اور اہل بیت کیا، چونکہ جو کچھ پیغمبر اکرم کو حاصل ہے وہی علی بن ابی طالب کو بھی حاصل ہے. چونکہ پیغمبر اکرم کا نور جب آ رہا تھا تو یہ نور چلتا آیا چلتا آیا، اور یہ نور حضرت عبد المطلب تک واحد تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے دو حصے کر دیے، ایک حضرت عبداللہ کے صلب میں چلا گیا اور ایک حصہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کی صلب میں چلا گیا، اور وہاں سے حضرت علی اور پیغمبر گرامی اسلام اس نور سے پیدا ہوئے. پھر یہ نور بعد میں دوبارہ امام محمد باقر کے اوپر پھر آ کر دوبارہ مل جاتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پہ پھر دو حصے ہوئے تھے نور کے. پھر وہ جناب امام حسن کی بیٹی اور امام حسین کا بیٹا حضرت امام سجاد کہ جب ازدواج ہوئی تو امام باقر پھر وہ نور آ کر دوبارہ نور واحد میں تبدیل ہو گیا، اور بعد والے ائمہ جو ہے اسی نور واحد میں. تو یہ خاص انداز سے کہ جو تینت طاہرہ سے، اور ہم آدم سے لے کر، میں اور علی آدم سے لے کر جو ہے ہمارے آبا و اجداد میں سے کوئی شخص بھی زنا اور فسق اور کفر سے آلودہ نہیں ہوا. تو یہ جو ساری اس قسم کی روایات ہیں جو اہل بیت کی طہارت ذاتی پر دلالت کرتے ہیں، حتیٰ یہ خلقت عالم سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھے. ان کی خلقت نوری ہے، ان کا وجود نوری ہے، ان کی مٹی وہ مٹی نہیں جس سے آدم اور نوح اور عیسیٰ و موسیٰ کو بنایا گیا. یہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مظہر ہیں، جو اللہ ہی خود جانتا ہے جو بنانے والا ہے اور جو بننے والے ہیں. باقی میری مجال اور کسی بشر کی کیا مجال کہ ان کی ذات مطہر کے وہ ان کمالات کو سمجھ سکے. تو یہ ان کو عصمت ذاتی حاصل ہے، جس کو آیہ کریمہ نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنہ، یہ فقط اور فقط اس مصداق کو یہی آیت بیان کرتی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
تطہیرا.
اے میرے اہل بیت، میں نے تم لوگوں کو وہ طہارت عطا کی ہے کہ جو کسی بشر کے تصور و فہم سے بھی بالاتر ہے. تو یہ طہارت مطلقہ ہے جو دو قسم کی طہارتوں کو یہاں پر بیان کرتی ہے. اے میرے اہل بیت، اے میرے پیغمبر اور میرے اہل بیت، تم لوگ ذات کے اعتبار سے بھی طہارت رکھ دو، تم لوگ عمل کے اعتبار سے بھی طہارت رکھ دو، تم لوگ فکر اور تصور کے اعتبار سے بھی طہارت رکھ دو، تم لوگ یعنی جس چیز کو تصور کیا جا سکتا ہے ہر جگہ سے میرے اہل بیت تم لوگ کیا رکھتے ہو، طہارت رکھتے ہو. یعنی ہم اگر وہم و خیال، ہمارے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہم و خیال ہیں، اہل بیت وہم و خیال کے اعتبار سے بھی طہارت رکھتے ہیں، اہل بیت نیند اور بیداری کے اعتبار سے طہارت رکھتے ہیں، اہل بیت حب اور بغض کے اعتبار سے بھی طہارت رکھتے ہیں، اہل بیت معرفت و شناخت کے اعتبار سے بھی طہارت رکھتے ہیں، اہل بیت یعنی ہر جگہ سے کیا رکھتے ہیں، وہ یہ آیت پھر دیگر آیات کی تتمہ بن جائے گی. ہاں یعنی ضلالت کیا ہے، جہالت کیا ہے، نقص ہے، اہل بیت سے دور ہے، معرفت کمال ہے، اہل بیت کو حاصل ہے. تو جو جو نقص آئے گا وہ اہل بیت سے دور ہوگا، جو جو کمال ہوگا وہ اہل بیت کو حاصل ہوگا. ورنہ اگر ایک کمال اہل بیت کو حاصل نہ ہو، فرض کریں اگر ایک کمال اہل بیت کو حاصل نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کمال جب حاصل نہیں ہو تو کیا ہو جائے گا، نقص ہو جائے گا. اور آیت کریمہ نے کیا کر دیا، اس ہر نقص کے رجس کا معنی ہم نے کیا، چار معنی عربی زبان کے اندر، چاروں ان میں سے ایک معنی نقص ہے. یعنی کسی بھی کمال، شجاعت میں اگر نقص ہو، علم میں نقص ہو، سخاوت میں نقص ہو، عدالت کے اندر نقص ہو، مدیریت کے اندر نقص ہو، واقعہ شناخت زمان کے اعتبار سے کوئی نقص ہو، یعنی جس قسم کا بھی نقص کو ہم تصور کر سکتے ہیں، سیاست میں کوئی نقص ہو، وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا، وہ نقص ہو جائے گا. اور آیت کریمہ نے ہر نقص کو اہل بیت سے کیا قرار دیا، دور قرار دیا. بس اگر کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی تو خالی طہارت مطلقہ ہم اس سے بھی ثابت، طہارت کبریٰ کو ہم اس سے بھی ثابت کر سکتے، لیکن ہم نے کہا کہ طہارت اس آیت کریمہ سے، اگر ہر ایک آیت وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ سے ہی ہم طہارت کبریٰ کو ثابت کر سکتے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے جب یہ کمالات جمع ہوتے ہیں اور یہ سات مراتب جس ذات مقدس کے اندر ہوں، وہ اس بات کی مستحق ہے کہ کہا جائے کہ یہ معصوم اکبر ہے جو جبرائیل ہو، موسیٰ ہو، میکائیل ہو، عیسیٰ کو حاصل نہیں ہے، وہ اس عصمت کبریٰ کے مرتبے کے اوپر فائز ہے. تو یہ ہے ہمارے
اب یہاں پر ہمارا سوال وہی تھا جو رک گیا تھا، کہ یہ تمام عصمت کبریٰ، تمام ان صفات کے ساتھ جو آپ نے بیان فرمایا، زیادہ تر وہ پیغمبر اسلام کے لیے آپ نے ثابت کیا، جبکہ ہمارے پروگرام کا موضوع اس وقت عصمت ائمہ اطہار ہے، تو شاید یہ ایک ذہن میں ایک بات پیدا ہو کے شاید ہم اپنے موضوع سے خارج ہو رہے ہیں. البتہ آپ نے اس آخری مورد میں جہاں پر آپ نے طہارت ذاتی بیان فرمایا، اہل بیت کو بھی شامل کیا، لیکن وہ تمام صفات جو عصمت کبریٰ کو ثابت کرتے ہیں، اس میں صرف پیغمبر اسلام کی ذات ہمیں دکھائی دی، ان تمام صفات میں
اب اہل
بیت کیسے شامل ہیں،
رب کس طرح سے،
یہ رب کس طرح،
یعنی اب تک جو
تاکہ ہماری بات موضوع سے خارج ہوتی ہوئی دکھائی نہ دے.
ہم نے یہاں تک ثابت کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات عصمت کبریٰ کے مرتبے کے اوپر فائز ہے. اس کی دلیلیں کیا ہو گئی، پیغمبر گرامی اسلام کو یہ سات مراحل طہارت حاصل ہیں جو موسیٰ عیسیٰ کسی نبی کو حاصل نہیں تھے، جبرائیل و میکائیل کو کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ سات مراتب عصمت پیغمبر گرامی اسلام کی ذات کے اندر وہ جمع ہے.
جی
درست، یہ ہو گیا. اب آئیں ہم جو ہمارے جو محل بحث ہے، اور اہل بیت کی عصمت کبریٰ بھی آیا ہم ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اب اصل آیت کی طرف دوبارہ میں آپ کو لے کے چلوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب، اگر آئے کریمہ میں ہوتا ان کا تو پھر یہاں پر ہم جو ہے پھر اہل بیت کی عصمت کبریٰ ہم کسی ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے تھے. جو آیا کریمہ میں ہوتا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنک الرجس مثلا اہل بیت ویطہرک تطہیرا مثلا ہوتا، تو یہ خطاب کس کے ساتھ ہو جاتا، پیغمبر گرامی اسلام کی ذات کے ساتھ ہو جاتا. یعنی اے میرے حبیب، تجھ کو یہ عصمت کبریٰ حاصل ہے، کسی اور کو یہ عصمت کبریٰ حاصل نہیں ہے. لیکن آیہ کریمہ میں یہ بیان کیا کہ اے میرے حبیب، تجھ کو عصمت کبریٰ حاصل ہے، بلکہ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو جو عصمت کبریٰ عطا فرمائی ہے، اس کا دائرہ اب یہاں پر اللہ کی، پیغمبر کی عصمت ان سات چیزوں سے ثابت ہے جو ہم نے پہلے یہ مراحل جو بیان کیے ہیں.
جی
اب وہی تمام کے تمام کمالات جو اپنے حبیب کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات اب اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کو توسیہ دیا، کس کی طرف، ان کا نہیں یہاں پر کہا ہے، بلکہ خود اللہ نے کہا ہے انکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس جو عصمت کبریٰ ان چھ مراتب کے ساتھ جو عصمت کبریٰ تشکیل پاتی ہے، وہ تمام کے تمام مراتب انکم کی ذوات مطہرہ کو حاصل ہے، اہل بیت مطہر کی ذوات کو حاصل ہے. زیادہ دقت کی بات یہ ہے، بس یہاں پر کیا ہو جائے گا، یہاں پر کیا ہو جائے گا، یعنی پورے کے پورے اہل بیت جو کمالات پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہیں، علی ابن ابی طالب کو حاصل ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہیں، امام حسن مشتبہ کو حاصل ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو، سید الشہداء کو حاصل ہیں، کیونکہ آیہ کریمہ کا خطاب پیغمبر اکرم کے ساتھ متصل نہیں بلکہ کس کے ساتھ متصل ہے؟
جی اہل بیت،
انتم اہل البیت و یطہرکم تطہیرا.
بہت بہت شکریہ، چونکہ تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سے خارج ہو رہے ہیں،
روشن ہو گیا نا کہ
بالکل واضح ہے
ضمیر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کے سامعین تک کہ ہم نے پیغمبر اکرم کی عصمت کبریٰ کو ثابت کیا، پھر اس آئے تطہیر کا جو مستحق اس کو بھی وہی عصمت کبریٰ حاصل ہوگی جو پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہے، چونکہ اس آیت میں وہ
شکریہ. بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں. ناظرین اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے. ناظرین اس وقت موضوع بحث یہ ہے کہ کیا عصمت کبریٰ اہل بیت کے سلسلے میں بھی ثابت ہے یا نہیں. تو قبلہ جو بیان آپ نے فرمایا اور آئے تطہیر سے جو استدلال آپ نے بیان فرمایا، چونکہ ہم شروع سے آپ سے بھی یہ ہم نے کہا تھا کہ اہل سنت کی کتابوں سے حوالے کے ساتھ آپ ہمیں بیان فرمائیے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ استدلال اور اس طرح کا استفادہ آئے تطہیر سے علماء اہل سنت نے بھی کیا ہے، اور اگر کیا تو کیا ہے؟
دیکھیں آیہ کریمہ تو بہر قرآن کریم کی آیت ہے
جی،
اور نہ کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے. وہ تو بات اب یہ کہ اپنے اپنی سمجھ اور فہم کی بات ہے کہ کوئی اس آیت سے کتنا مطلب سمجھ سکے، اور قرآن کی قرآن فہمی کا دروازہ روز قیامت تک کھلا ہوا ہے. اہل سنت کے ایک عظیم الشان عالم دین، جیسے آپ نے یہ سوال کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تلفی ہے کہ اس عظیم انسان کا یہاں پر نام لیا جائے، جناب امام الحرمین جناب سمہودی، جو اپنے زمانے 911 ہجری میں ان کی وفات ہے
جی، یعنی
ایسے تقریباً 500 سال پہلے ان کی وفات ہے، اور یہ اپنے زمانے میں امام الحرمین تھے، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر سارا سال بھی امامت کرواتے تھے، اور حج کے ایام میں مدینہ منورہ کی بھی امامت کے شرف ان کو حاصل ہوتا تھا. اتنے مقدس عالم دین تھے 500 سال پہلے. ان کی کتاب ہے جواہر العقدین، یعنی ایک حصہ اس کا فضائل علم کے بارے میں ہے اور ایک حصہ فضائل اہل بیت کے بارے میں ہے. اس میں انہوں نے بہت لطیف انداز سے آیہ تطہیر کا انہوں نے وہاں تذکرہ کیا، اور آیہ تطہیر کے سے حاصل ہونے والے جو عظیم نکات ہیں جو انہوں نے سمجھے. اب نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بس اول و آخر ہو گیا، اب قیامت تک قرآن فہمی کا دروازہ کھلا ہوا. تو جناب سمہودی جو امام الحرمین ہیں، انہوں نے 15 نکات اس آیہ کریمہ سے استنباط کیے ہیں.
15 نکات، یہ تو پورے پروگرام کا موضوع ہے. یعنی ہمارے پاس یہ وقت بہت کم ہے،
مطلب یہ کہ بہت مہم ہے. آیہ کریمہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی انسان انکار کرے. اب ایک کوئی نادان نہ سمجھے، اس کے اپنے نصیب ہے کہ اندھے کو اگر سورج نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کوئی نقص نہیں ہے. یہ اب جو قرآن کریم کی آیت ہے تو انسان یعنی جو واقعاً جو طالب ہدایت اس کو تو سمجھنا چاہیے. تو جناب سمہودی نے جو امام الحرمین کی اس مرتبے کے اوپر فائز ہے، مکہ اور مدینہ کے دونوں حرم کے امام سمجھے جاتے ہیں اپنے زمانے میں، وہ ان میں سے پہلا جو نقطہ انہوں نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آیہ کریمہ نے کہا انما یرید اللہ، میں نے یہ ارادہ کیا ہے. یہ سب سے پہلے یہاں پر لطیف جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں ان کو طاہر کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنے مہم ہے میری نظر میں کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت کے ساتھ ان لوگوں کو طہارت عطا فرمائی. یہ خود ان ذوات مقدسہ کی کیا اختصاص اور توجہ الہی کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی نظر مخصوص ان ذوات مقدسہ کے اوپر ہے جو انکم کا مستحق ہے، وہ فیصل پاک کی ذوات. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ جو انہوں نے لفظ انما سے استنباط کیا، کہتے ہیں کہ لفظ انما اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تین مزید تاکیدیں اس میں لائی ہیں، تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کلام کو سادہ کلام نہیں. انما بھی کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ حصر پر، کہ فقط تم لوگوں کے بارے میں نے ارادہ کیا ہے. انکم لا ان غیرکم، یعنی فقط تم لوگوں کے بارے میں یہ میں نے ارادہ کیا ہے، اور موسیٰ عیسیٰ جبرائیل میکائیل کے بارے میں نے ارادہ نہیں کیا. تو یہ انکم، یہ انما بھی کس پر دلالت کرتا ہے؟ حصر پر دلالت کرتا ہے. پھر وہ انکم کا کلمہ بھی حسب پر دلالت کرتا ہے. پھر وہ تطہیران کا کلمہ بھی، چلو وہ بعد میں بیان کروں گا. تو تین کلمے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کلام کو اور زیادہ شدید تر کرنے کے لیے، جس طرح ہم مثلا اپنی زبان میں بولتے ہیں اللہ کی قسم، یہ ایک تاکید ہوگی، میں اس کام کو ضرور ضرور کروں گا، حتمن کروں گا. ہاں، تو اس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی اس مطلب کی شدت اور حدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ تاکیدوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تین مرتبہ یہاں پر تاکید کر کے اس اپنے ارادے کو عزم بالجزم ہونے کا کیا اعلان کیا ہے کہ یہ میرا سادہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح سے جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں واللہ باللہ تاللہ میں اس کام کو ضرور بالضرور حتمن کر کے چھوڑوں گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، سامنے والے پھر کیا ہو جائے گا، ڈر جائے گا کہ یہ ہونے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ یہاں تاکید کی ہے. تیسرا نقطہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے بڑا یہاں پر مہم نقطہ کی طرح اشارہ کیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں اللہ رب العزت اس کلمے کو جو تیسری تاکید ہے وہ تطہیرًا کے اندر ہے، کہ مصدر جو ہمارے علماء اور جو طلاب جو مثلا عربی زبان کے قواعد سے جو آشنا ہے وہ جانتے ہیں کہ مصدر کے تین معنی ہوتے ہیں. عربی قواعد کے مطابق مصدر کے تین معنی ہوتے ہیں، یا مصدر ہوتا ہے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا
بہت کم ہے
میں یہ معنی بیان کر کے بات کو تمام کروں، یا مصدر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا نو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر نو اور عدد کے لیے استعمال نہ ہو تو پھر مصدر ہمیشہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یطہرکم تطہیرن کو یہاں پر لایا ہے تاکید کے لیے. تو یہ تاکید جو ہے اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تطہیر اس قسم کی تطہیر ہے جو معفوں کا تصور بشر ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی
انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں کہیں گے، چونکہ مطالب بہت اہم ہیں، لہٰذا ان تمام مطالب کو جو آپ نے جواہر العقدین سمودی کے توجہ سے بیان کیا ہے، انشاءاللہ ناظرین ہم اگلے پروگرام میں اسے پھر جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.